بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، منهج السالكين وتوضيح فقه في الدين لفضيلة الشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، كسبياري كتاب كدرس كشرح كدرس جاري هي. اور ہم بات کر رہے تھے پچھلے درس میں کتاب الصلاۃ کے تعلق سے، اور پہنچے تھے باب و صفت الصلاۃ، صفت الصلاۃ کا بیان یا نماز کا مسنون طریقے کا بیان. ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کا مسنون طریقہ کیا ہے، سنت کے مطابق نماز کیسے پڑھی جاتی ہے. جب کہتے سنت کے مطابق، اسے کیا مراد ہے؟ یعنی دلیل کی روشنی میں آپ کا جتنے بھی حرکات اور سکنات ہیں نماز میں، سب کی دلیل ہونی چاہیے. جو بھی آپ کے اقوال اور افعال ہیں، سب کی دلیل ہونی چاہیے، کیونکہ جو عبادت بغیر دلیل کی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ بدعت ہوتی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں آج کے درس میں نماز کی صفت کا بیان، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کیسے پڑھی تھی، اور پھر ہم اپنا محاسبہ کرتے ہوئے دیکھیں کہ ہم نماز کیسے پڑھتے ہیں، نماز نبوی کیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، پوائنٹ نمبر 70 سے درس کا آغاز کرتے ہیں. پوائنٹ نمبر 70 یستحب ان یأتی الیہا بسکینت ووقار. نماز سے پہلے ایک بہت اچھا عمل ہے، اور وہ ہے کہ یہ مستحب ہے کہ نمازی نماز کے لیے نکلے اور چلے سکینت اور وقار کے ساتھ. نماز کی طرف جاتے ہوئے نماز کو دوڑ نہیں لگانی چاہیے، بہت تیزی سے نہیں چلنا چاہیے، بلکہ سکینت اور وقار کے ساتھ چلتے ہوئے جانا چاہیے. اور اس کی دلیل میں متفق علیہ حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب نماز قائم ہو جائے تو نماز کی طرف تیزی سے یا دوڑتے ہوئے مت چلو، بلکہ نماز کی طرف چلو سکینت کے ساتھ، یعنی سکون کے ساتھ. جو نماز پا لو وہ پڑھ لو، اور جو رہ جائے اسے تمام کر دو. متفق علیہ حدیث ہے. یہ مستحبات الصلاۃ ہیں. سکینت اور وقار کے ساتھ چلنا، تاکہ اب جب نماز میں شامل ہو جائیں، سانس نہ پھولی ہو، جس میں کہ آپ کے تمام حصے تیار ہوں نماز کے آغاز کرنے کے لیے، نماز میں داخل ہونے کے لیے. پوائنٹ نمبر 71 شیخ صاحب فرماتے ہیں، فَإِذَا دَخْلَ الْمَسْجِدَ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك. اسے امام احمد نے، ترمذی نے روایت کیا ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، نسائی میں روایت موجود ہے. اچھا، اس حدیث یا اس ذکر میں جو ہے تھوڑی تفصیل آپ سن لیں، سمجھ لیں ذرا. جو معروف ہے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم افتح لی ابواب رحمتك. اس میں ایک جملہ زیادہ، کون سا ہے؟ اللهم اغفر لی ذنوبی. اس میں علماء کا اختلاف ہے، کیا یہ جملہ ثابت ہے کہ نہیں ہے. امام سعید رحمہ اللہ اس طرف کہیں کہ یہ صحیح ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی صحیح کہا تھا، پھر رجوع کر کے اسے ضعیف قرار دیا ہے. تو یہ زیادہ جو ہے ضعیف زیادہ ہے، یہ جو زیادہ جملہ ہے یہ ضعیف ہے محققین کے نزدیک.
اچھا
ایک اور جملہ بسم اللہ کا جو شروع میں ہے یہ بھی ضعیف ہے. بسم اللہ کا جملہ جو حدیث میں آیا ہے یہ زیادہ دیکھیں, ایک چیز دیکھیں آپ, محدثین نے صرف پوری حدیث کا حکم نہیں لگایا, حدیث کا حکم بھی ہے اور جملے بھی مختلف, ان کا بھی حکم ہے, مختلف روایات مختلف حدیث میں موجود ہیں, نصوص کو جمع کیا ہے, نصوص جمع کرنے کے بعد دیکھا ہے, پھر تولا ہے جو ترازو ہے صحت الحدیث کا, ان میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جس میں بسم اللہ کا ذکر ہے اور جس میں المغفر لذنوبی کا ذکر ہے یہ روایت ضعیف ہے, شواہد سے بھی نہیں جڑ سکتی, حسن غیر درجے پر نہیں فائز ہو سکتی. تو ذکر کیا ہونا چاہیے؟ نہ اس سے پہلے درود تو ہے, ہاں آپ بارک اللہ فیک درود پڑھتے ہیں, اسلام علیہ رسول اللہ المفتح باب رحمت, کہ یہ ثابت ہے. تو اس لیے بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ جملہ بسم اللہ بھی صحیح نہیں ہے تو اس کو نہیں پڑھنا, لیکن جو صحیح بات ہے جو جملہ پڑھنا ہے کیونکہ عمومات میں شامل ہے. بارک اللہ فیک, آپ جو بھی کام کرنا ہے جو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھیں تو اس عموم میں یہ بھی شامل ہے. اس لیے صحیح ذکر کیا ہے؟ بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اللهم افتح لي ابواب رحمتك. واضح ہو گیا, یہ صحیح جملہ ہے اور دلیل کی روشنی میں نے بتا دی ہے اور علماء کے اختلاف بھی میں نے بتا دیا ہے. میں آ رہا ہوں ایک منٹ, ابھی آ رہا ہوں, میں صرف اس کو تو دیکھ لیں جو معروف جملہ ہے. ایک یہ ہے, دوسرا جملہ جو آپ کہہ رہے ہیں کون سا ہے؟ بارک اللہ فیک, یہ بھی ایک ہے, بعض میں اس کی تضعیف کر کے یہ صحیح ہے اور راجح یہ ہے کہ صحیح ہے کہ آپ, بعض لوگوں نے کہا کہ صرف حرمین شریفین کے لیے, غلط ہے, یہ کسی مسجد کے لیے صرف حرمین شریفین کے لیے نہیں ہے. آپ یہ جو ذکر یہ پڑھ سکتے ہیں, پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں وَيُقَدِّمُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى لِدُخُولِ الْمَسْجِدِ, اور وہ دایاں پاؤں جو ہے آگے کریں گے مسجد میں داخل ہونے کے لیے. اس کی دلیل اس سے پہلے اجماع سے پہلے پہلے گزر چکا ہے, پہلے بیان کر چکا ہوں دائیں اور بائیں کا جو ہے بحث ہے. حدیث عموم دیکھیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند التیمم کے دائیں جانب سے ابتدا کرنا پسند ہے, فی تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله, اور تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پسند ہے کہ دایاں جس میں دائیں حصہ آگے کرنا. ٹھیک, پھر سن انس بن مالک کا اثر بھی ہے, فرماتے ہیں من السنت اذا دخلت المسجد ان تبدا برجلك اليمنى واذا خرجت ان تبدا برجلك اليسرى, اسی بحیق نے روایت کیا ہے. اور سچ بات یہ ہے کہ روایت یہ اثر ضعیف ہے, لیکن معنی صحیح ہے اس کا, حدیث کے عموم میں اگر دیکھا جائے کہ آپ سلم کو پسند ہے تیمن جو ہے دایاں پاؤں آگے کرنا یا دایاں جن کے حصہ آگے کرنا, فی امرہ کلہ میں یہ شامل ہے, وہ بھی شأنہ کلہ میں نماز بھی شامل ہے, تو یہ عمل مستحب ہے. اچھا پوائنٹ نمبر 73 وليسر للخروج منه, اور بایاں پاؤں مسجد سے نکلتے وقت کیا دلیل ہے؟ اسی حدیث کے مفہوم میں دیکھیں, حدیث کے ایک ہوتا ہے منطوق, ایک ہوتا ہے مفہوم. منطوق جو ہم پڑھ رہے ہیں نطق سے, مفہوم جس کے مخالف ہو. جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دایا جسم کا حصہ آگے کرنا پسند ہے تو پھر بائیں پیچھے حصہ پیچھے کرنا بھی پسند ہے. ٹھیک ہے, جب خیر عمل ہیں, عمل بر عمل خیر جو ہیں, اس میں حصہ کون سا آگے ہوگا؟ جو آپ سب کو پسند ہے دائیں حصہ. جب اب خیر عمل ختم ہو گیا ہے, اب آپ نے نکلنا ہے مسجد سے, مسجد میں تو اللہ کی رحمتیں ہیں, عبادات ہے, نماز ہے, اللہ کا ذکر ہے, قرآن کی تلاوت ہے, خیر ہی خیر ہے سارا. تو آپ نے آگے دائیں پاؤں آگے کیا ہے اور ذکر مسنون میں پڑھ لیا ہے, اللہم افتح لی ابواب رحمتک, درود پڑھنے کے بعد, بسم اللہ کہنے کے بعد, کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے اپنے رحمت کے دروازے کھول دے. ٹھیک ہے, جب باہر نکلتے ہیں, باہر کیا ہے, دنیا کی جھنجھٹیں ساری ہیں, شہوات ہیں, شبہات ہیں, شیطان انس, شیطان الجن, یہ سب مصیبتیں موجود ہیں. تو کون سا پاؤں گے کرنا چاہیے, بایاں پاؤں گے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اچھا. ویقول, پوائنٹ نمبر 74, ویقول ھذا الذکر, اور یہ ذکر پڑھے. کیا ذکر ہے؟ وافتح لی ابواب فضلک, مختصر شیخ نے بیان کیا ہے, ورنہ مسنون کیا ہے؟ جب باہر نکلتے کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللهم افتح لی افتح ابواب فضلک وعصمنی من الشیطان الرجیم. اچھا, شیخ صاحب نے یہاں پر ایک مختصر بیان کیا, وافتح لی ابواب فضلک. فرمایا کما ورد ذلك في الحديث الذي رواه احمد بن ماجه, احمد بن ماجه کی روایت میں آیا ہے. اچھا, ایک سوال ہے, جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو رحمت کی دعا کرتے ہیں, باہر نکلتے تو فضل کی دعا کرتے ہیں, کیا فرق ہے دونوں میں؟ مسجد کے اندر دیکھیں, قرآن مجید جب سیاق اور سباق دیکھتے ہیں, جہاں پر آخرت کے امور مطلوب ہوں وہاں پر رحمت کی دعا زیادہ ہے, جہاں پر دنیا کے معاملات ہوں تو اس میں فضل کی دعا جو ہے زیادہ ہے. کوئی مثال دے سکتا ہے؟ کئی مثالیں ہیں. کیا ایک یہ ہے سورۃ الکہف کی آخری, سورۃ جمعہ کی آخری آیت, آخری آیت میں کیا ہے؟ نا, فإذا قضيت الصلاة وابتغوا فضل فضل الله. مسجد سے باہر نکلے ہیں, پھر اگر کوئی خرید و فروخت کرنا, تجارت کرنا, تو اللہ فضل کو طلب کرو, فضل ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا, پوائنٹ نمبر 75, فرماتے فإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر. اب نماز کی ابتدا ہو رہی ہے, ابھی تک نماز کی ابتدا سے پہلے ایک چھوٹا سا مقدمہ, مستحبات کیا ہے اور آپ نے کیسے پڑھنا ہے. اور یہاں پر خصوصی طور پر مردوں کو آگے رکھا گیا ہے, کیونکہ یہ جتنی بھی ابھی تک ذکر ہوا ہے مسجد کے تعلق سے, سکینت وقار کے ساتھ مسجد کی طرف جانے سے, سب اس کا تعلق کس چیز سے ہے؟ مردوں سے. کیونکہ مرد کے جو نماز کا جو پڑھنے کا طریقہ ہے یا نماز کے جو جانا ہے, اس اعتبار سے عورتوں سے فرق ہے کہ عورت کے لیے نماز گھر میں پڑھنا مستحب ہے, گھر کے اس کونے میں, اس کمرے میں, اس جگہ پڑھنا جہاں پر زیادہ آمد و رفت نہ ہو. اس کے برعکس مرد کے لیے نماز کے لیے چل کے جانا اور ایسی مسجد میں جہاں پر زیادہ سے زیادہ نمازی ہوں, یہ زیادہ مستحب ہے. پتہ ہے جامع مسجد جو ہے اس میں نماز پڑھنے سے, جو جمعہ کی اقامت ہوتی ہے جماعت کی, اس کو زیادہ فضل ہے, کیونکہ اسے جو جماعت کا مفہوم ہے. ابھی تو دیکھیں مساجد بہت زیادہ ہو گئی ہیں محلے محلے میں, یہ جو گھر کے قریب وہاں پہ جا سکتے ہیں آپ, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن عمومی طور پہ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا, تو بڑی بڑی مساجد ہوتی ہے جسے جامع مسجد کہتے ہیں, تو لوگ وہاں پہ جایا کرتے تھے. تو مرد کے لیے زیادہ چل کے جانا, جتنے آپ قدم آگے بڑھائیں اتنی آپ کو اجر و ثواب ہے, آپ کے اتنی گناہوں کی معافی ہوتی ہے, اتنی ہی زیادہ بلندی درجات ہیں. تو اس خیر کو ہاتھ سے نہ جانے دیں, کوشش کریں کہ چل کے مسجد کی طرف جانا ہے. تو جتنی بھی باتیں تھیں یہ مردوں کے لیے سب, یعنی سمجھے خاص انعامات احسانات ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اچھا, پھر جب نماز کے لیے قائم ہو جائے, فَإِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ, تو کہے اللہ اکبر. اسے کہتے ہیں تکبیر. اس میں دو چیزیں ہیں, ایک تو قام الى الصلاة, کھڑے ہونا, پھر قال اللہ اکبر, تکبیر تحریمہ. یہ دو پہلے ارکان ہیں نماز کے ارکان میں سے دو پہلے رکن ہیں. پہلا رکن ہے نماز کا القیام مع القدرہ، قدرت کے ساتھ کھڑے ہونا نماز کے لیے. فرض نماز اگر آپ طاقت رکھتے کھڑے ہونے کے تو بیٹھتے ہوئے یا بیٹھ کر فرض نماز آپ کی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کا ایک رکن چھوٹ گیا. اگر کوئی عذر شرعی ہے تو اس کی اجازت ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صلی قائما فلم تستطع فقاعدا فلم تستطع فعلی جنب. سیدنا عمر بن حضرت عنہ کو تکلیف تھی، بیمار تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صلی فعل الامر ہے، نماز پڑھو قائما کھڑے ہو کر. اگر نہیں استطاعت رکھتے، نہیں طاقت رکھتے تو پھر بیٹھ کر. اچھا قعودا فرمایا جلوسا فرمایا؟ قاعدا. قاعدا یا جالسا؟ صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا یا جالسا؟ یہ دونوں چلے گا؟ دونوں نہیں چلے گا. کیوں؟ کیونکہ اگر کھڑے ہونے سے آپ بیٹھیں تو اسے کہتے ہیں قعود، اگر لیٹ کے لیٹتے ہو آپ بیٹھے تو اسے کہتے ہیں جلوس. اچھا فلم تستطع فعلی جنب، نہیں پڑھ سکتے تو پھر بیٹھ کر. تو یہ پہلی دلیل ہے، یہ پہلا رکن ہے نماز کا القیام مع القدرہ. اچھا نفل نماز آپ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل. نفل نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے پڑھتے تھے، تو اسے ثابت ہوا کہ اس جو قاعدہ ہے نماز کے لیے قائم ہونے، جو رکن ہے نفل نماز کے لیے ساقط ہو گیا یہ رکن نفل نماز کے لیے. اچھا قال اللہ اکبر، اور کہے اللہ اکبر تکبیر تحریمہ. تکبیر کیوں کہتے ہیں؟ تحریمہ کیوں کہتے ہیں؟ ہم اردو میں کہتے ہیں تکبیر تحریمہ کہتے ہیں نا، دو لفظ ہیں. تکبیرہ کس چیز سے لے گیا ہے؟ اللہ اکبر تکبیر سے. تحریمہ تحریم حرام سے، یعنی وہ چیزیں جو اس تکبیر سے پہلے حلال تھیں ان میں سے کچھ چیزیں آپ کے لیے حرام ہو گئی اس تکبیر کے بعد. اس تکبیر سے پہلے آپ کے لیے کھانا پینا جائز تھا یا حرام تھا؟ مطلب حلال کھانا پینا، مطلب حرام نہیں، جو حلال کھانا پینا، پانی پینا، حلال کھانا پینا آپ کے لیے جائز تھا؟ جائز تھا. اللہ اکبر کہہ دیا، اب کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں؟ نہیں پی سکتے. پانی پی سکتے ہیں؟ اگر پی لیں تو وہ نماز باطل ہے، لیکن پینا آپ کے یہ پینا حرام ہے، پینا حرام ہے، پتہ ہے؟ یہ حلال پانی، یہ حلال پانی حلال ہے نا. آپ نے تکبیر تحریمہ پی لے تو حرام پیا آپ نے، نماز ویسے باطل ہوگی، وہ الگ اس کا حکم ہے، لیکن حلال چیز آپ کے لیے حرام ہوگی. سبحان اللہ. اچھا بات کرنا، گفتگو کرنا، اس تکبیر تحریم تکبیر سے پہلے حلال تھا؟ حلال تھا آپ کے لیے. جو ہی اکبر کا اللہ اکبر، اب حرام ہو گیا. تو کہتے ہیں تکبیرہ، اردو میں تکبیرہ تحریمہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ حرکات اور باقی جو بہت ساری چیزیں، میں یہ کہہ رہا ہوں بعض چیزیں جو آپ کے لیے جو حلال تھی اس تکبیر سے اسے حرام ہے. لفظ کہاں سے آیا تھا پتہ چلے کہ تحریمہ کیوں کہتے ہیں. اچھا اس کی دلیل متفق علیہ حدیث میں، معروف حدیث ہے، حدیث کو یاد رکھ لیں آپ کے آگے بھی بہت کام آئے گی. اکثر نماز کے ارکان اس ایک حدیث میں موجود ہے. کون سی حدیث جانتے ہیں؟ حدیث المسیء بصلاته. یہ عام لفظ کہا جاتا ہے کہ جس نے نماز میں غلطی ہوئی نماز پڑھتے ہوئے اس سے اساءت ہوئی، غلطی ہوئی. معروف حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، تو ایک شخص آئے اور آ کے نماز پڑھی، پھر نماز فارغ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور سلام کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوال جواب دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جب نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی. تو اسے تعجب ہوا، ابھی سامنے پڑھی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے نماز نہیں پڑھی، تو وہ بھی چلتے ہیں پھر نماز پڑھتے ہیں دوسری مرتبہ، پھر آ کے سلام کہتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جب واپس جاؤ نماز پڑھو بے شک تم نے نماز نہیں پڑھی. تیسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے. تیسری مرتبہ کے بعد جب تیسری مرتبہ نماز پڑھ کے آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب نماز پڑھو تو نماز نہیں پڑھی، تو بڑی پیارے انداز میں شخص عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے اچھی نماز پڑھ نہیں سکتا ہوں, فعلمنی لا احسن غیرو فعلمنی, مجھے تعلیم دیجیے, مجھے بتائیں کہ نماز میں کیسے پڑھوں. سبحان اللہ. اب دیکھیں اس شخص سے جو غلطی ہوئی ہے پوری امت کے لیے کتنی بڑا خیر ہے کہ نماز کے جو اکثر ارکان ایک حدیث میں آ گئے ہیں. ورنہ یہ خطائیں ہو سکتے ہم سے بھی ہوتی رہیں. رب ضارت النافع ایسے ہوتا ہے نا, کہا جاتا ہے کہ بعض ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو نقصان دہ چیز آپ کے لیے وہ بہت ہی نفع بخش ہوتے, پوری امت ہی نفع بخش ثابت ہوا. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کے پیار پر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب تم وضو کر لو تو قبلہ رخ کر کے, اذا قمت الى الصلاه فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر, نماز کے لیے قائم ہو جاؤ, فاسبغ الوضوء وضو اچھی طریقے سے کر لو, ثم استقبل القبلة فقبلة طرف رخ کر فكبر پھر تکبیر ہو اللہ اکبر الى اخر الحديث, متفق علیہ حدیث ہے. اچھا اگر کوئی شخص یہ کہے اللہ اعظم اللہ اعلی, اب نماز شروع کر رہے ہیں, کھڑے ہو گئے, ایک رکن ہو گیا, اللہ اعظم, نماز ہوگی باطل ہے. اللہ اعلم. اچھا اللہ اعلی بعض قدم ہے, دلیل ہے تو ہوگی نہیں تو نہیں ہوگی. اب اللہ اعظم سے نماز کی ابتدا کوئی دلیل ہے؟ نہیں ہے. اللہ اعلی سے نماز کی ابتدا کوئی دلیل ہے؟ نہیں ہے. یہاں پر حنفی سے غلطی ہوئی ہے. حناف کے نزدیک اگر کوئی شخص نماز کی ابتدا میں کہہ دے اللہ اعظم تو اس کی نماز درست ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں تکبیر کے معنی کو لیتے ہیں, لفظ کو نہیں لیتے. تکبیر میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنا, عظمت بیان کرنا, وہ اس لفظ کے لیے کسی اور لفظ سے بھی ہو جاتی ہے. اعظم سب سے عظیم, اعلیٰ سب سے اعلیٰ تو ہو جاتی ہے. لیکن جو صحیح قول ہے دلیل کی روشنی میں, دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام حدیث ہے جو بہت سے مسئلے حل کر دیتی ہے, صلوا کما رأیتمونی اصلی, نماز پڑھو کیسے جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. کس نے دیکھا ہے؟ در غور کریں, صحابہ نے دیکھا ہے. یہ نماز جس کے ہم ابھی پڑھ رہے ہیں صفت الصلاح ہمیں کہاں سے ملی ہے؟ کتاب الصلاح اٹھا کے دیکھ رہے, صحابی کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بیٹھتے تھے, کیسے کھڑے ہوتے تھے, کیسے پڑھتے تھے, کیسے کرتے تھے, یہ سب اچھا جس سے غلطی ہوئی یہ بھی ثابت ہے نا, مصیف الصلاح جن سے غلطی ہوئی ہے یہ بھی ثابت ہے. سبحان اللہ. فعلمنی تعلیم دیجیے, تعلیم دے دی. میں آپ کو آگے باریک بھی نہیں بتاؤں گا کہ انگلی کے اشارہ جو ہے نا اس کے بھی آپ کو پتہ چلے کہ کیسے ہے. ورنہ دیکھیں حدیث میں نہیں تو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنی انگلی یوں رکھنا نماز میں, کوئی حدیث نہیں ہے. صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو دیکھا ہے اور ایک ایک حرکات و سکنات جو ہے نا سب کو بیان کر دیا ہے. سبحان اللہ. جب ہم انگلی کے اشارے کی بات کرتے ہیں, جب آگے تشہد کی بات آگے میں بیان کروں گا, لیکن اسے واجب میں نوٹ کر لیں کہ انگلی کے جو اشارہ جو تشہد ہے اس کی کتنی مختلف جو طریقے موجود ہیں اور سب سے جو صحیح طریقہ ہے وہ کون سے اور کیوں. اس میں آپ دیکھیں گے مسجد میں جائیں نماز پڑھ دیں, آپ پوری آپ کے ساتھ جب دائیں بائیں بیٹھے ہیں سوال پیدا کہ دو کے ایک جیسے ہو, بہت مشکل ہے کہ آپ دو کو ایک جیسے دیکھیں, بہت مشکل ہے, ناممکن نہیں ہے. کئی ہیں جو الحمدللہ صحیح طریقے سے کرتے ہیں. تو پانچ مختلف مسان کو پانچ مختلف طریقے موجود ہیں, پانچ, وہ کون سے ہیں آپ نے دیکھنا ہے. بے شک نمازوں کو دیکھ لیں آپ کو پتہ چل جائے کون سے پانچ ہیں اور ان میں سے جو صحیح وہ کیا ہے اور کیوں ہے, یہ آپ کا واجب ہے. اگلے درس میں انشاءاللہ میں پوچھوں گا. اچھا کہ اس کہنے کا مقصد ہے کہ نماز جو ہمیں ملی ہے وہ صحابہ کرام مولانا کے دیکھنے سے ملی, کما رأیتمونی اصلی, تو صحابہ نے اس پیغام کا حق ادا کیا ہے, دیکھا بھی ہے, وہ نماز بھی ویسے پڑھی ہے, اسے محفوظ بھی کیا ہے اور اسے آگ بھی پہنچایا ہے. یہ کمال ہے. اب ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے. دیکھیں ہم نماز نبوی کی بات کر رہے ہیں, نماز نبوی وہ نماز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اور صحابہ نے دیکھا, صحابہ بھی پڑھا کرتے تھے اور پھر صحابہ نے آگے تابعین کو ہی طریقہ سکھایا ہے, اور تابعین اتباع تابعین کو اسے طریقہ سکھایا ہے, ٹھیک ہے نا. اور محدثین نے اور ان فاضل علماء سلف نے اپنی کتابوں میں اسے درج بھی کر دیا ہے. اور سند کے ساتھ کہ کس نے کس سے سنا اور کس طریقے سے دیکھا ہے پورا موجود ہے ہمارے پاس. اب کوئی عذر باقی سوائے اتباع کے. ہاں دلیل ہے تو لے کے, ابھی میں نے کہا اللہ اعظم کی دلیل ہے, ہم بھی پڑھیں گے, کیا مسئلہ ہے؟ ایک حدیث دکھا دیں, ایک میں بھی نہیں ہے. عجب بات دیکھیں آپ, ایک میں بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اگر ایسے ہو جائے تو ایسا ہوگا. اگر مگر کہاں سے گیا شریعت میں؟ اگر مگر کوئی گنجائش ہے نہیں ہے. حدیث امام ابو حنیفہ کیا فرمایا کرتے ہیں, اذا صح الحدیث فهو مذهب, بات ختم ہو گئی بھائی. حدیث سامنے آ گئی ہے, اب کسی کو اور کی نہیں چلے گی. تو یہ فرق ہے دیکھیں, سبحان اللہ. ہمارے نزدیک اگر کوئی شخص کہ اللہ اعظم نماز پڑھ لے تو اسے نماز دوبارہ پڑھ لے, اللہ اکبر سے نماز پڑھے. اچھا پوائنٹ نمبر 76 76. پھر شخص فرماتے ہیں ويرفع يديه الى حذو منكبيه او الى شحمه اذنيه في اربعه مواضع, اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اپنے کندھوں کے برابر یا اپنے کانوں کے دونوں کانوں کلو کے برابر چار جگہوں پر. رفع الیدین کا مسئلہ آ گیا. نماز میں رفع الیدین کرنا کے طریقے جو ہیں جو مسنون ہیں وہ یہ ہیں. حذو المنکبین, یہ منکب کہتے ہیں اسے, یہاں تک ہو, یا شحمت شحم اسے کہتے ہیں, اذنین یہ جو کان کا جو نیچے والا حصہ ہے اسے تھوڑا سا اوپر, یہ نہیں ہے. آپ دیکھیں, اچھا یہ بھی واجب نوٹ کر لیں کہ رفع الیدین کے کتنے مختلف طریقے آپ دیکھتے ہیں, ان میں سے صحیح کون سے اس کی دلیل کیا ہے. دیکھیں جب آپ غلط کو جان لیتے ہیں پھر آپ غلطی کرنے سے بچ جاتے ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سارے طریقے دیکھیں, آپ صرف اپنے آگے ارد گرد دیکھ رہے کہ لوگ کیسے نماز شروع کرتے ہیں, آپ کو کئی طریقے نظر آئیں گے, اس میں پانچ سے زیادہ ہوں گے شاید مختلف, ہر بندہ اپنا طریقہ کرتا ہے. ٹھیک ہے, کوئی نہیں کرتے, کوئی کرتے تو کیسے کرتے ہیں, تو دیکھیں کون سے طریقے موجود ہیں معروف ہیں زیادہ, اور ان سے کون سے صحیح ہے اور کیوں صحیح ہے. ٹھیک ہے نا, تو جو صحیح طریقہ وہ کیا ہے, حذو المنکبین, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, صحابہ نے دیکھا ہے, ابھی دلیل بتاؤں گا میں. یا تھوڑا سا اوپر یہ یہاں تک سینے کے آگے, حذو المنکبین دونوں کندھوں کے آگے, یا تھوڑا سا اوپر اس کے لیول تک جو دونوں کانوں کے لیول تک بس یہ, اور ہاتھ ہتھیلے یوں قبلے کی طرف ہونا چاہیے. یوں بھی نہیں چلے گا, یوں بھی دھون تو ویسے نہیں ہوتا بس, یوں بھی نہیں چلے گا. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا, یہ سیدھے بالکل, اور انگلیاں جڑی ہوئے ہیں, یوں بھی نہیں کھلی انگلی بالکل نہیں, اور بالکل یوں بند بھی نہیں, تو سیدھی بالکل. آپ سیدھے کھڑے ہیں, سیدھا کام کریں تو سیدھے طریقے سے ہونا چاہیے, آپ کے دونوں ہاتھ جو ہیں سیدھے ہونے چاہیے. حضر المن کی بھائی مستحب, مستحب ہے, یہ مستحبات الصلاح میں سے, آگے تک تفصیل آئے گی انشاءاللہ. لیکن اصل بات یہ ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے, اس سے بحث سے باہر ہو کہ مستحب ہے کہ واجب ہے رکن ہے, اس بعد میں کی باتیں ہی ہے, کیسے پڑھنی چاہیے. صلو کما رأیتمون یصلی, اس قاعدے کو ہمیشہ یاد رکھیں. اچھا چار جگہوں پر آپ نے رفع الیدین کرنا ہے. نمبر ایک عند تکبیرۃ الاحرام, تکبیرۃ تحریمہ کرتے ہوئے. نمبر دو عند الرکوع, رکوع کرنے سے پہلے. نمبر تین عند الرفع منہ, رکوع سے سر اٹھانے کے بعد. نمبر چار عند القیام من التشہد الاول, جب تشہد اول پہلے تشہد سے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ تین رکعت یا چار رکعت نماز میں جس میں دو تشہد ہوتے ہیں, جب آپ پہلے تشہد سے کھڑے ہو جاتے ہیں تیسری رکعت کے لیے, تو آپ اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں. دلیل کما صح بذلک الحدیث عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث میں ثابت ہے. سید عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں, جیسے متفق علیہ حدیث میں آیا ہے, کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ دونوں کندھوں تک اٹھاتے تھے جب نماز کی شروعات کرتے تھے, اور جب رکوع کے لیے جاتے تھے تب بھی دونوں فدیں کرتے, اور جب اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تب بھی دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے. اور صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے, صحیح عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں داخل ہوتے تو تکبیر پڑھتے اور دونوں ہاتھ اٹھاتے, اور جب رکوع کرتے تو دونوں ہاتھ اٹھاتے, اور جب فرماتے سمع اللہ لمن حمدہ تب بھی دونوں ہاتھ اٹھاتے, اور جب دو رکعت کے بعد اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تب بھی اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے. یہ نافع مولا بن عمر نے کہا کہ میں نے دیکھے صاحب عبداللہ بن عمر کو نماز اس طریقے پڑھتے ہوئے, اور سیدنا ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. یعنی یہ طریقہ جو ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا رفع ذلك ابن عمر الى النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عمر رفع كيس ديكو اپ صلى الله عليه وسلم، يعني اپ صلى الله عليه وسلم جو ہے اس طریقے سے رفع دین کیا کرتے تھے. پوائنٹ نمبر 77، شیخ صفر وضع يده اليمنى على اليسرى، پھر اپنا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ دیتے، اور اس کی دلیل جو ہے سے بخاری کی روایت میں آئے، سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ذرا غور کر، كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاه، رواه البخاری، کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا ان يضع الرجل، کہ شخص جو ہے اپنا اليد اليمنى على ذراعه اليسرى، کہ اپنا دائیں ہاتھ جو ہے بائیں ہاتھ کے ذراع کہتے ہیں بازو کو، بازو کا اگلا حصہ جو ہے اس کو کہتے ہیں. اب دیکھیں تکبیر تحریمہ ہو گیا، دونوں ہاتھ آپ نے اٹھا لیے کندھوں تک تھوڑا سا اوپر، پھر آپ نے ہاتھ کیسے رکھنے ہیں بتاؤں گا اب سینے پہ کہاں پہ اس کی دلیل ابھی آ گئے گا، پھر ہاتھ رکھنے کی پتہ چلے کہ رکھنے کیسے ہیں. تو دایاں ہاتھ ہے یا بایاں ہاتھ ہے؟ دایاں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھنا ہے. اب اس کے رکھنے کے تین طریقے، ایک ذکر اس حدیث میں آیا جو میں نے بیان کیا ہے، ایک یہ ہے کہ دائیں ہاتھ ذراع الیمنا پہ، ذراع الیسرا پہ، یہ یسرا ہے اس کا، یہ ذراع ہاتھ ہے، ہتھیلی ہے، اور پھر یہ بازو ہے، آپ نے اس کو نیچے رکھا ہے، اس کے اوپر آپ نے دائیں ہاتھ رکھنا ہے. یوں کیسے ذراع پہ کیسے آئے گا؟ جب آپ کی جو دائیں ہاتھ کی ہتھیلی جو ہے وہ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے آخری حصے میں رسق جو، یہ جو جوڑ ہے جسے کلائی کہتے ہیں، کلائی کے جوڑ جو ہے یہاں پر اس کو اوپر رکھیں گے یوں. اب آپ کا یہ ہاتھ کہاں پہ آیا؟ یہ دیکھیں ذراع کہاں پہ، ذراع الیسرا، یہ اسے بخاری کی روایت میں، ٹھیک. اچھا دوسرا طریقہ جو ہے تھوڑا سا اس سے پہلے کہ رسق جو ہے اسے پکڑ لیتے، یہ تیسرا جو ہے یہ نسائی کی روایت میں یوں ہوا ہے کہ جو ہتھیلی ہے دائیں ہتھیلی بائیں ہتھیلی پہ رکھنا ہے، ایک یہ، دوسرے اس سے آگے رسق تک آیا ہے ابن خزیمہ کی روایت میں آیا ہے، تیسرا جو ہے ذراع کے اوپر یہ یوں. اچھا بعض لوگ یوں پکڑ لیتے ہیں، یہ کوہنی تک پکڑنا جس کی دلیل نہیں، یاد رکھیں یہ ہاتھ یوں رکھتے ہیں کوہنی کو پکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، یہ واجب نہیں دوں گا میں، دعا جب کافی ہمارا، یہ دیکھیں اس میں بھی کافی آپ کو غلطیاں نظر آئیں گی، اور دیکھ لیں کس طریقے سے لوگ جو نا ہاتھ کیسے رکھتے ہو، کس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں. تو یہ تین طریقے جو ہیں، ہتھیلی پر، دائیں بائیں ہتھیلی پر، یا رسق پر یوں پکڑ لیں آپ، کلائی کو پکڑ لیں یوں، یہ بھی سنت سے ثابت ہے. رسق کہتے ہیں کلائی کو، رسق را سین غین، رسق کلائی کو کہتے ہیں، رسق پہ ہاتھ رکھنا یوں، غین ہاں رسق. تیسرا جو ہے یہ بازو پر اپنے، یہ ہتھیل پوری بازو پر آ جانی اس طریقے سے، یہ سنت سے ثابت ہے. کیسے؟ یہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ اپنے بازو پر کیسے آئے گا، اگر نہیں ایسے بھی آ سکے تو اپنے کہاں پر، یہاں تک آ گیا نا، نہیں یہ جوڑ پہ آپ آ گیا نا، جوڑ تک نہیں جانا آپ نے، ہاں جی تو بھی ٹھیک تھی، جوڑ تک نہیں تو بھی ٹھیک ہے نا، برحال اپنے ذرائع پہ رکھنا ہے، ذرائع پہ رکھنا ہے، اس کے بہتر طریقے تک غلطی نہ ہو. اب دیکھیں آپ جو عادت بناتے وہ بھی آپ کی، اس کو چھوڑ نہیں سکتے آپ، تو آگے چلے گا پھر آپ ادھر رکھتے رہیں گے. اس لیے تعلیم دیتے ہوئے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو آسان ہو، آسان کیا ہے، یہاں پر ہو گیا، یہ سننے سے ثابت ہے، ہتھیلی پر، ہتھیلی پر آسان ہے، پھر کلائی کو پکڑنا رسک جو ہے، پھر اسی کے اوپر ہاتھ سیدھا کر کے یوں کر دیں آپ، تو اب نہ تو جہاں پہ جا سکتے ہیں نا، بالکل آسان، بچوں کو سمجھانا بھی آسان ہو جاتا ہے. یوں پکڑا ہے آپ نے، اس کو کھول کے تو آگے کر دے اس طریقے سے، کس اوپر ہاتھ نہیں آ سکتا، رکھو ہاتھ بیٹا، ہاں آ رہا ہے، کیا مسئلہ ہے، آ جاؤ اوپر، کیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آ سکتے ہیں. تو آپ کلائی پکڑ لیں آپ، تو لازمی نہیں کہ آپ نے دریا تک جانا، کلائی والا بھی ہے، ہتھیلی والا، ہتھیلی پہ ہتھیلی رکھیں، کر سکتے ہیں، تھوڑا سا اس کو پکڑیں، پکڑ سکتے ہیں نا، سیدھا کریں، کر سکتے ہیں. تو سنت پہ عمل کرنا آسان ہے، ان شاء اللہ کوئی مسئلہ نہیں. گھڑی اتارنا لازمی ہے کہ گھڑی اتار کے لازمی آپ نے نماز پڑھنی ہو؟ لازمی نہیں ہے. اچھا کہاں پہنچے؟ اچھا پوائنٹ نمبر 78، کہاں پہ رکھے گا؟ فوق سرته او تحتها او على صدره، او سے مراد یا. اب تین طریقے شیخ صاحب بیان کیے ہیں، فوق سرته ناف سے اوپر، او تحتها ناف سے نیچے، او على صدره یا سینے کے اوپر. اس کی تفصیل دیکھتے ہیں. اچھا، شیخ صاحب نظیر کے تین طریقے ٹھیک ہیں، جو قراجہ ہے دلائل کی روشنی میں وہ دو ہیں، فوق السرہ وعلی الصدر. اس میں فرق بتاتا ہوں میں آپ کو. اب یہ تو پتہ چلا کہ ہاتھ آپ نے دایاں بائیں پہ رکھ دیا، آپ نے کیسے رکھے پتہ چل گیا، دلیل بھی پتہ چل گئی. اب رکھنا کہاں پہ ہے؟ اب آپ کا جو جسم کا حصہ جہاں پر آپ رکھ سکتے ہیں وہ گردن کے نیچے والا حصہ ہے، اور زیر ناف، یہ پورا حصہ جہاں پر آپ رکھ سکتے ہیں. آپ رانوں پہ رکھ نہیں سکتے، نہ گھٹنوں پہ رکھ سکتے ہیں، وہ رکوع ہو جائے گا، آپ کو جھکنا ہو جائے گا. تو قیام کی حالت میں گردن کے نیچے کے حصے سے لے کے ناف سے نیچے کے حصے تک یہ پوری جگہ آپ کے سامنے ہے، یہ پاسبلٹی جہاں پر آپ ہاتھ رکھ سکتے ہیں. میں پاسبلٹی کی بات کر رہا ہوں کہ کہاں پر ہاتھ رکھا جا سکتا ہے. اب سنت کیا ہے وہ بتاتا ہوں، تک پتہ چلے کہ لوگ یہاں سے لے کے ہاتھ شروع کرتے ہیں یہاں تک، اس پوری جگہ کو استعمال کرتے ہیں جہاں پر ہاتھ رکھا جا سکتا ہے. دیکھیں آپ نے کہ نہیں، کچھ لوگوں نے یہاں گردن کے نیچے رکھا ہوتا ہے، کچھ نے تھوڑا سا نیچے، کچھ نے اس سے نیچے، کچھ نے ناف سے اوپر، کچھ ناف کے بالکل اوپر. سے اوپر اور ناف کے اوپر کیا فرق ہے؟ فوق السرہ، اعلیٰ ناف کے اوپر فوراً، فوق ناف سے اوپر، ٹھیک ہے، تحت سر ناف سے نیچے. اچھا، جو صدر ہے وہ کہاں شروع ہوتا ہے؟ صدر کہاں شروع ہوتا ہے؟ نہیں نہیں، آپ ہاتھ رکھ لو اپنا پسلیاں، آپ کے پسلیاں. اچھا، صدر کی پہچان کیا ہے؟ یہ پسلیاں آپ کے آگے کیسے، پسلی کہاں شروع ہو رہی ہے؟ اب ذرا لائن کھینچنا، سیدھی لائن، ایک آخری پسلی سے جو آپ کو محسوس ہو رہی ہے، ایک فلوٹنگ چھوڑے، فلوٹنگ میڈیکل میں پڑھتے ہیں اس کو چھوڑ دیں آپ، جو آپ کے ہاتھ میں آ رہی ہے لگے ہاتھ لگے، یہ آخری پسلی کہاں پہ؟ دیکھیں یہاں پہ، سیدھی لائن کھینچیں، سیدھی لائن کھینچیں، دوسری پسلی ملائیں اسے، یہ کہاں پہ آ گیا ہے؟ اعلیٰ سرہ یا فوق سرہ ہے؟ اعلیٰ سرہ ہو نہیں سکتا، فوق سرہ آ گیا نا، فوق سرہ. صدر یہاں سے شروع ہوتا ہے، فوق سرہ سے لے کے، اچھا یہ جو جگہ ہے گردن کے آخر والا حصہ جو ہے، یہ جگہ، یہ آپ کو ایک نہیں ہے جو گروو ہے یہاں پہ، جو ایک ڈپریشن سی، یہ نہر، جسے نہر کہتے ہیں، یہ نرخرا بھی کہتے ہیں، نرخرا بھی کہتے ہیں. یہ یہاں سے لے کے ابتدا اور فوق سرہ سے، ٹھیک ہے، یہ صدر ہے، یہاں سے آپ کے جو سینہ شروع ہوتا ہے. اچھا، فوق سرہ تو پتہ چل گیا نا. اچھا، اب صدر کہاں تک؟ اگر یہاں پہ رکھتے ہیں نا، یہ اوپر والے سے، یہ نہر سمجھا جائے گا، گردن کے قریب یہ نہر کا حصہ ہے، اگرچہ اسے عام طور صدر بھی کہتے ہیں کہ صدر کا حصہ نہیں ہے، نہر ہے، ٹھیک ہے نا. تو صدر ایک حصہ، پورا ایک ہتھیلی جو ہے نا، یہ چار فنگر آپ کے جو چار انگلیاں ہیں، یہ یہاں پہ رکھیں جہاں پہ نہر ہے اس کے نیچے. یہ کیا چیز؟ نہیں، فوق صدر نہیں، فوق تو اوپر ہے نہیں نا، وہ تو نہر ہے، کر سکتے لیکن نہر ہے، اعلیٰ صدر ہی، صدر کے اوپر. فوق صدر ہے ہی نہیں لفظ نا، فوق صدر کا لفظ ہم نے پڑھا ہے، اعلیٰ صدر ہے، یہ سینے کے اوپر ہے، سینے سے اوپر تو پھر گردن ہے نا، ٹھیک ہے. میں بتاؤں غلطی کہاں سے ہوئی ہے، فصل ربک ونحر میں بعض لوگوں نے نہر کو صدر کے اوپر حصہ لے کے کہتے ہیں یہ دلیل ہے، اور یہاں پر ہاتھ رکھتے ہیں اپنا، غلط ہے، وہ نہر ہے، صدر آپ یہ جو میں نے بتایا اوپر والا حصہ، یہاں پہ آپ انگلی رکھیں، ایک چار انگلی جو نیچے، اب یہاں سے صدر شروع ہو رہا ہے، یہاں پہ ہاتھ رکھیں، یہاں پہ ہاتھ رکھیں، یہاں پہ ہاتھ رکھیں، ناف سے اوپر ہو اور نہر سے نیچے، یہ سب صدر سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب دلیل دیکھیں، یہاں پر شیخ صاحب نے تین چیزیں کو ذکر کیا ہے، آئے دیکھتے ہیں.
قلب کو بھی صدر کہا گیا تو،
قلب تو صدر کے اندر ہے نا، سینہ جو دل ہے تو صدر کے اندر ہے، ہاں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بات صدر کی آ رہی ہے، دل کو ذرا چھوڑیں پھر مسئلہ ہو جائے گا، کوئی لیفٹ پہ ہے، کوئی رائٹ پہ ہے، کوئی درمیان میں ہے، ہاں، پھر لوگ یوں پکڑ لیتے ہیں لیفٹ کی سائڈ پہ، اس دل کی بات نہ کریں آپ، چھوڑ دیں اس کو. اچھا، فوق السرہ جو ہے، ابو داؤد میں روایت ہے کہ اثر سیدنا جریر الضبی رضی اللہ عنہ کا، عن ابی قال رأیت علی رضی اللہ عنہ یمسک شماله بیمینه علی الرسغ فوق السرہ رزق ناف سے اوپر سن علی سے، یہ روایت ثابت ہے، تو ابو داؤد نے روایت کیا ہے، اور علامہ البانی نے فرمایا هذا اسناد محتمل للتحسین، تحسین محتمل ہے، اور بحق نے جزم کیا کہ حسن ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے سے بخاری نے تعلیقا اسے روایت کیا ہے، تو اثر صحیح ہے، فوق السرہ کا اثر جو ہے یہ صحیح ہے. اچھا، جو زیر ناف ہے یہ بھی سیدنا علی سے ہے. سیدنا علی فرماتے ہیں من السنة، سنة میں سے وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة. اس احمد نے، ابو داود اور دارقطنی نے روایت کیا ہے، اور بحیق نے بھی روایت کیا ہے، اور یہ ضعیف روایت ہے. اس میں ایک راوی ہیں ابی شیبہ عبد الرحمن بن اسحاق الواسطی، وہ ضعیف بالاتفاق، اور اس شخص پر متفق على تضعیفه. بحیقی فرماتے ہیں تفرد به عبد الرحمن بن اسحاق الواسط وهو متروك، متروك راوی ہے، اس لیے جو زیر ناف والی روایت ہے بالکل ضعیف ہے، اس پہ عمل کرنا درست نہیں ہے. اب فوق السرہ کی علی الصدر کی جو دلیل ہے، سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا، على صدره وضع يده اليمنى على اليسرى على يده اليسرى على صدره، ابن سینا پر. ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے، اور علامہ البانی نے اسے صحیح کہا ہے. اور ابو داؤد میں بھی ایک روایت ہے، لیکن ایک مرسل روایت ہے، طاؤس کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھتے، ثم يشد بينهما على صدره وهو في الصلاه، پھر دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑ لیتے سینے کے اوپر نماز کی حالت میں. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے، اور علامہ البانی نے رواۃ الغلی میں سے صحیح کہا ہے. فرماتے ہیں کہ یہ مرسل ہے، یعنی صحابی نہیں ہے، طاؤس تابعی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں، لیکن فرماتے ہیں کہ وقد جاء موصول من طرق كما اشرنا اليه، دوسرے طرق سے موصول بھی روایت موجود ہے، تو روایت کو جمع کرنے کے بعد یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ روایت جو ہے صحیح ہے. تو زیر ناف کی روایت ضعیف ہے، ایک متروک راوی ہے، جس کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے. جو ناف سے اوپر ہے اثر ہے، یہ بھی صحیح ہے. ناف سے اوپر کا اثر اگر یہ صحیح نہ بھی ہو، ناف سے اوپر حصہ صدر میں شامل ہے، صدر کی روایت جو ہے وہ صحیح روایت ہے، تو ہاتھ جو ہے وہ سینے پر رکھنے ہیں. اگلا پوائنٹ 79 سے اگلے درس میں انشاءاللہ شروع کریں گے، کیونکہ اب نماز کے ذکر کی ابتدا ہو رہی ہے. ویقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك او غيره من استفتاحات واردتي عند النبي صلى الله عليه وسلم. دعاء استفتاح سے نماز کا آغاز ہوگا اگلے درس میں انشاءاللہ، یہاں سے درس کا آغاز کریں گے. والله اعلم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.